السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح عقیدہ واسطیہ لیول 2. ہم لوگ لاسٹ ٹائم پیج نمبر 341 تک پڑھ چکے تھے. 342 پر اہل سنہ والجماعہ کا اعتدال کے ساتھ متصف ہونا بتایا گیا ہے کہ یعنی جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم جس بات کو مانتے ہیں کہ ہم تمام افراد و تفرید سے ہٹ کر اعتدال پر قائم ہیں الحمدللہ، تو وہ بتایا گیا ہے. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 343، الاصل الاول، باب اسماء و صفات. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، کم از کم جو ایک انڈائریکٹلی یا ہم ایک ناسمجھی کے طور پر ایک ایسی سوچ میں بچپن سے جو چیزیں ہم سنتے آ رہے تھے اور اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ایمان کے ساتھ ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، تو کم از کم یہ سوچ ہماری اب ختم ہوگی اور ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ کر سکیں اور اتنی خوش فہمیوں میں مبتلا نہ رہیں کہ مسلمان ہونا ہی صرف کام آ جائے گا، نام کہ مسلمان ہونا ایسا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے، پھر آگے جو آ رہا ہے ٹاپک بہت سارے فرقوں کی بات آئے گی، ہو سکتا آپ کو تھوڑا سا فرقوں کے نام یاد رکھنا مشکل لگے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ سوچ کر ہمیں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے، ان کو یاد رکھنے کے لیے. یہاں پر جیسے کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، کہ اہل سنت صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، اہل تعطیل یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیا تھا، جہمیہ تھے وہ لوگ، اور اہل تمثیل مشبہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال یا مشابہت ثابت کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال اختیار کرنے والے ہیں. جہمیہ اور مشبہ دونوں انتہا پسند گروہ ہیں. دیکھیے، جہمیہ نے تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہی معطل قرار دے دیا، کہنے لگے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی طرح ہو ہی سکتی، نہ وہ السمیع ہے، نہ البصیر ہے، نہ وہ کوئی فعل کرنے والا ہے، نہ اسے کوئی فعل کا صدور ہوتا ہے، نعوذ باللہ. یہ جہمیہ تھے. اور مشبہ کون تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشابہت انسانوں سے ثابت کر دی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتے ہیں مشبہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ابھی آگے دیکھیں گے ہم لوگ. تو جو جہمیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اور اس میں سے جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسما کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی صفات کا تو کرتے ہی کرتے ہیں انکار، لیکن ناموں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. اور ان کا کہنا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کرنا جائز ہے اور نہ ہی صفت، یعنی ہم نہ نام ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ ہی اس کو صفت سے موصوف کریں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نام ثابت کریں گے تو اسے ناموں کے ساتھ تشبیہ دیں گے، جیسے کچھ اور لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اور اگر صفت ثابت کریں گے تو اسے موصوفات کے ساتھ تشبیہ دینے کے مرتکب ہوں گے، یعنی جیسے ہم انسانوں کے نام ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نام دیں گے تو پھر تو انسانوں کے بھی نام، لہٰذا ہم اللہ کو نام نہیں دے سکتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے تو پھر تو انسانوں کی بھی صفات ہیں، تو پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم انسانوں کے برابر قرار دے رہے ہیں، تو لہٰذا وہ ہر چیز کا انکار ہی کر دیتے ہیں. تو کہتے کہ نہ اسم ثابت کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ ہی صفت. ہاں، وہ اسما یعنی وہ نام جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی طرف اضافہ کیا ہے، تو وہ اس کے لیے ثابت ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان اسما کے ساتھ ہی موسوم ہیں. تو معتزلہ دراصل صفات کا انکار کرتے ہیں اور اسما کا بھی انکار کرتے ہیں. اور اشعریہ جو گروہ ہے، ایک اشاعری فرقہ نکلا تھا، اشاعرہ کہتے تھے وہ اپنے آپ کو، اور یہ شخص تھا جس کا نام اشعری تھا، ابو الحسن اشعری کے نام سے مشہور تھا شخص، لیکن بعد میں وہ تائب ہو گئے تھے اور صحیح عقیدے پر واپس آ گئے تھے، لیکن اب ظاہر سی بات ان کے ماننے والے تو بہت پھیل ہی گئے ہوں گے. تو اشعریہ تمام اسماء اور سات صفات کا اثبات کرتے ہیں. تو اشعریہ نے تمام اسماء اور صفات کو نہیں چھوڑا تھا، اسماء کو مانتے تھے اشعریہ، لیکن صرف سات صفات کو اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. اسی لیے پھر ان لوگوں کو اہل تعطیل ہی میں رکھا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ بھی وہی فرقہ کہلائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دینے والے ہیں. لیکن ان میں سے بعض لوگ کون سے تھے؟ کچھ ایسے بھی تھے کہ کامل طور پر وہ اسماء اور صفات کو معطل کرتے ہیں، جیسے کہ جہمیہ اور تعطیل، یعنی کچھ کو ہلکا پھلکا کچھ کو تو مان لیتے ہیں، جیسے معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے. لیکن ان میں ایک اور گروہ ہے جو کہ تمثیل کے نام سے، نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے مشابہت قرار دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ کسی نوجوان، خوبصورت نوجوان کے چہرے کے جیسا ہے، نعوذ باللہ. تو جو اہل تمثیل مشبہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا غلطی کر جاتے ہیں وہ لوگ، بتائیے؟ جو اہل تمثیل مشبہ ہیں وہ اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا غلطی کرتے ہیں، بتائیے؟ جی میں ویٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے جواب کا. جی مثال دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، ہے نا؟ اور تشبیہ میں دیکھیں، جب اردو، آپ لوگ اردو کی گرامر پڑھتے ہوں گے یا اپنے بچوں کو کبھی پڑھائی ہوگی، اگر جن کے بچوں نے اردو کا سبجیکٹ لیا ہے، اس میں دیکھیں تشبیہ کی تعریف لکھیں، ہے نا، آتا ہے نا کہ تشبیہ کی تعریف لکھیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا قرار دینا، اور پھر اس میں مثال بھی دیتے ہیں. تو جیسے چاند سا چہرہ ہے نا، گلاب سے ہونٹ، یہ کیا آپ کیا کریں، تشبیہ دے رہے ہیں نا. جی ہاں مثال دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں. جیسے وہ آتا ہے نا کہ کوئی شعر لکھیے، تو کل چودھویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو ہمیشہ تشبیہ کی مثال میں ایسے اشعار کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی میں کہ اردو کی گرامر کی مثال دے رہی ہوں، میں میرا مقصد وہ شعر آپ کو انٹروڈیوس کروانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مثال چاند سے، سوری چہرے کو کس چیز سے مثال دی گئی ہے؟ چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے چہرے کو کسی نوجوان کے چہرے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے بھلا؟ نہیں نا. تو جو اہل تمثیل مشبہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے لیے جو الوجہ چہرے کا اثبات واجب ہے، یعنی وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چہرہ اولاد آدم کے خوبصورت ترین شخص کے چہرے جیسا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے ساتھ مخاطب کیا ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَيَبَقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جاہ و جلال والا اور عزت والا ہے. تو جو اہل تمثیل مشبہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چہرے کا وہی معنی سمجھتے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، چہرے کا مطلب کس کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں چہرے کس کے دیکھتے ہیں، انسانوں کے نا. تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تو چہرہ یہ مطلب یہی انسان کا ہی چہرہ سمجھتے ہیں، ہم کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو نعوذ باللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ ویسا ہی چہرہ قرار دیتے ہیں. ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، سے انتہائی خوبصورت نوجوان کے چہرے جیسا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہی بات معقول ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب دونوں کیا ہو گئے، دیکھیں، نہ اہل تعطیل صحیح ہے اور نہ ہی اہل تمثیل مشبہ. دونوں کا نظریہ یا عقیدہ درست نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نا. اب یہ دونوں کے بیچ میں جو اہل سنت ہیں، جو صحیح سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو یا جو بھی صفات ہیں اس کو معطل قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی انسانوں سے مشابہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں بیان کرتے اہل سنت. جی لیس کمثلی شیء، سب سے بڑی دلیل ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہ جو دو انتہا پسند گروہ تھے اور دونوں نے غلو سے کام لیا، تو اہل سنت ان کے درمیان اعتدال پر چل رہے ہیں. ایک گروہ نے تنزیہ اور نفی میں غلو سے کام لیا جو کہ جہمیہ کا فرقہ تھا، جہمیہ وغیرہ تھے، جبکہ دوسرے گروہ نے اللہ کی صفات کو تو مانا ہے، اس کا ثبوت تو دیا ہے، لیکن اس میں غلو سے کام لیا، اور یہ ممثلہ کا گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالی کے چہرے کو انسان کے چہرے سے تشبیہ دی۔ تو اہل سنت نہ تو اس بات میں غلو کے قائل ہیں اور نہ نفی میں۔ ہم جب بھی بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی مثال کے، اللہ تعالی کی تمام صفات کے قائل ہیں اور اس کو ثابت سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ اب دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے اللہ تعالی کے لیے افعال۔ کون لوگ ہمارے ساتھ بخاری میں شامل تھے فرسٹ لیول میں؟ کوئی لوگ تھے بخاری میں شامل؟ صحیح، بخاری کوڑ جب ہوا تھا، امام بخاری کے، انہوں نے جو ہے، امام بخاری نے ایک اور باب باندھا تھا صحیح بخاری میں، کوئی بتا سکتا ہے مجھے وہ باب؟ کیونکہ یہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں افعال باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے جو فعل ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر اترنا، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ فعل ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی بھی نہیں تھی بخاری، صحیح بخاری میں شامل ہمارے ساتھ؟ ہو سکتا ابھی آپ کو نام یاد نہ آ رہا ہو، امام بخاری نے ایک باب باندھا تھا اسپیشل، کیونکہ جب امام بخاری واپس بخارا گئے، یعنی کئی سال تک وہ حصول علم میں لگے رہے، 14 سال کی عمر سے چلے گئے تھے گھر سے، جب 50 سال کی عمر میں وہ واپس بخارا آئے تو جو وہاں کے ان کے علاقے کے جو کچھ علماء تھے، امام داخلی میرے خیال سے اگر میں بھول نہ رہی ہوں، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھوڑا سا، رہتا نا بعض اوقات علماء میں بھی تھوڑا سا وہ چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کچھ ہو ہی جاتا ہے اصل میں، کہ وہ ہم سے زیادہ جیسے کیسے مشہور ہو گئے، حالانکہ ہمارے ہی اسٹوڈینٹ تھے۔ تو وہاں کا جو گورنر تھا، چونکہ امام بخاری نے اس کے بچوں کو پڑھانے سے انکار کر دیا تھا گھر آ کر، وہاں کے گورنر نے کہا تھا کہ چونکہ میرے بچے ہیں تو لہٰذا وہ سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، تو آپ میرے گھر آ کر پڑھائیے۔ تو امام بخاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے کسی کے گھر جا کر نہیں پڑھاتا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بچے آئیں گے تو، لیکن ان کو اسپیشل الگ سے بٹھانا، عام بچوں کے ساتھ نہ بٹھانا۔ تو امام بخاری نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں، اگر میرے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے تو جیسے سب لوگ بیٹھتے ہیں ویسے ہی وہ بچے بھی بیٹھیں گے سب کے ساتھ۔ تو وہاں کا گورنر بھی ان کے خلاف ہو گیا، اور جو وہاں کے پہلے کے کوئی عالم تھے یا کوئی محدث تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ یاد ہے یہ واقعہ نا؟ ویری گڈ، سوری۔ تو اب کیا ہوا، ان لوگوں نے مل کر امام بخاری کے خلاف پلان بنائے، اور کچھ نہ کچھ وجوہات ڈھونڈنے لگے کہ ان کے خلاف کیسے کوئی جواز پیش کرے تاکہ ان کو یہاں سے نکال سکے۔ تو امام بخاری سے ایسے سوالات کرنے لگاتے تھے ان کی مجلس میں کہ اچھا، جو اللہ تعالیٰ سے فعل سرزد ہوتا ہے، لیکن جو بندوں کے فعل ہیں وہ مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ جیسے ہم بندے تو ہم تو سب مخلوق ہیں نا، سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم سے جو فعل سرزد ہوتے ہیں، اب جیسے میں آپ سے بول رہی ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں نا، آپ لکھ رہے ہیں، یہ آپ کا فعل ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ، آپ کھانا بناتے ہیں، آپ ویکیوم کرتے ہیں، آپ صفائی کرتے ہیں، سب کیا ہمارا فعل ہے۔ تو اب ان لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا، انسان تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جو انسان کے افعال ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا وہ بھی مخلوق ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ کا کلام، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، ہے نا؟ اس زمانے میں فتنہ اٹھا تھا، نہیں اٹھا تھا، کہ قرآن کو مخلوق قرار دینے کے لیے ان لوگوں نے ظلم و ستم کیے تھے امام احمد بن حنبل پر، یاد ہے آپ کو؟ فتنہ خلق قرآن اٹھا تھا اس وقت، جی۔ تو اب ان لوگوں نے جا جا کر سوال کرنا شروع کیا امام بخاری سے کہ اچھا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کلام مانتے ہیں، اس کو مخلوق نہیں مانتے، تو اچھا، جو بندے قرآن کو پڑھتے ہیں جو کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ پھر وہ کلام اللہ ہوا یا کلام میں بندہ ہوا، کلام عبد ہوا؟ اب آپ دیکھیے، مشکل سوال تھا نہیں تھا، ہے نا؟ تو امام بخاری نے کہا تھا کہ بندے کا پڑھنا فعل ہے یہ بندے کا، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ ارے، یہ تو فتنہ خلق قرآن کے ہی قائل ہیں، دیکھو اللہ کے کلام کو بھی یہ مخلوق کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری نے کیا کہا تھا، قرآن کو نہیں کہا تھا انہوں نے مخلوق، بلکہ انسان کے پڑھنے کو۔ کیونکہ اب اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا فعل ہوا نہیں ہوا، آپ مجھے بتائیے، آپ کا ذاتی فعل ہوا نا یہ؟ تو امام بخاری نے یہی جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، تم جو انسان جب پڑھتا ہے قرآن اپنے زبان سے، تو وہ انسان کا فعل ہوا ہے، تو وہ کلام اللہ، لیکن انسان کا پڑھنے کی وجہ سے وہ انسان کا فعل ہے، جبھی تو اس کو اجر ملتا نا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ تو ان لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا اور سب مشہور کر دیا کہ امام بخاری تو قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے اپنی آخری عمر میں انتقال سے پہلے ایک اسپیشل کتاب لکھی، اس کو بھی صحیح بخاری میں شامل کیا۔ وہی کتاب کا نام میں آپ سے چاہ رہی تھی جو لوگ صحیح بخاری میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ خیر ہو سکتا ہے وقت پر یاد نہ آئے، تھوڑا سا مشکل نام ہے کتاب کا، خلق افعال العباد، یاد رکھیے اب ہمیشہ۔ اور اسی لیے دیکھیں جو لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں نا تو وہ ان کا عقیدہ آلریڈی سمجھے بہت حد تک درست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام بخاری نے جتنے اس زمانے کے فتنے تھے، جتنے اس زمانے کے باطل عقائد اور نظریات تھے، سب پر ضرب لگائی۔ ان کی ہر کتاب، یعنی صحیح بخاری میں کا ہر باب، ہر جو نئی کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایک چیپٹر جو قائم کیا ہے اس کو کتاب کا نام دیا ہے، یعنی سمجھے چھوٹی چھوٹی کتابیں جمع ہو گئی صحیح بخاری میں، تو اس میں انہوں نے کتاب الایمان لا کر ثابت کر دیا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، یا ایمان صرف دل میں محسوس کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ ہے ایمان۔ اور انہوں نے بہت سارے اعمال لا کر ثابت کر دیا کہ دیکھا یہ ایمان ہے، نیک کام کرنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، خلق افعال العباد، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے بندوں کے اعمال، جو افعال ہے وہ تخلیق کیے ہیں، یعنی ہمارے جو کیے گئے کام ہیں وہ بھی کیا ہے، مخلوق ہی ہوں گے نا، ظاہر سی بات ہے، پیدا کیے گئے ہیں وہ، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ کیونکہ اگر آپ یہ بات ابھی سمجھ گئے نا تو پھر آگے مرجیہ اور جہمیہ فرقہ اور جو قدریہ اور جبریہ فرقہ بھی جو آگے آنے والا ہے وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہمارا ارادہ ہمارا اختیار ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی مشیت بھی شامل حال ہوتی ہے کہ نہیں، آپ بتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ارادہ ہی سلب کر لے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بالکل پوز کر دے، سمجھے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے بہت سارے انسان سوچیں گے کل یہ کام کر لیں گے، آج وہ کام کر لیں گے، کل یہ کریں گے، کل وہ کریں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وقت ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دیکھا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا، تو سارے کام کیا ہوئے، وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی آزادی دی ہے، رائے کی، سوچ کی، ارادے اور اختیار کی۔ تو بندہ چاہے تو وہ کام سے روک بھی سکتا تھا، برے کام سے، اور چاہے تو کر بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھ کے وہ کام سے رک گیا، وہ برا کام نہیں کیا اس نے، تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور بندے کے سامنے دونوں آپشن تھے، برے کام کے بھی، نیک کام کے بھی، تو نیک کام کو اس نے اپنا لیا تو اس کو اس پر اجر مل رہا ہے، چاہے تو وہ برا کام بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم جبریہ اور قدریہ فرقے کی سوچ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری نے خلق افعال العباد ایک کتاب لکھی تھی اپنے آخری دور میں، اور آج کے دور میں یہ سارے جتنے لوگ ہیں نا وہ منکرین حدیث ہیں، اصل میں یہ سارے فرقوں کی سوچ ایک طبقے میں جمع ہو گئی آج، اور وہ ہے منکرین حدیث۔ لیکن ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں، وہ لوگ جان بوجھ کر اپنا یا تو نام نہیں بتاتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس طرح سے کسی چیز کی آڑ میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہیں گے، ان سے بڑھ کر بات آپ کو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، ان کی تقریریں آپ کو اتنی اچھی لگیں گی، ان کی بات سن کر آپ اتنے گرویدہ ہو جائیں گے، کیونکہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ ہے ہی معتزلہ فرقہ، اور یہ معتزلہ کون تھے، عقل پرست، کہ جن کی بات، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی دلیلیں آپ کو بالکل سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیں، اتنی لاجک سے بات کرتے ہیں وہ، لیکن ہے ایکچولی وہ منکرین حدیث۔ تو اس لیے بہت ہوشیار رہیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں، اہل سنت اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب میں جبریہ اور قدریہ کے درمیان راہ اعتدال پر ہیں۔ اب یہ جبریہ اور قدریہ کون تھے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقدیر کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی اس وقت کی بات ہے جو تابعین کا دور تھا، محمد ابن سیرین کا جب وقت تھا، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، یہ سب جتنے تابعین تھے، تو اس زمانے میں یہ فرقہ اور یہ گروہ اٹھا تھا۔ سنا ہے آپ نے قدریہ فرقے کے بارے میں؟ جیسے ایک بات میں ہمیشہ کہتے رہتی ہوں، محمد ابن سیرین جو تھے، ان کے پاس یہی قدریہ فرقے کا ایک شخص آیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اتنی دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا اور بہت قائل کرنے کی کوشش کی آس پاس کے لوگوں نے ان کو کہ آپ اپنے کانوں پر سے ہاتھ اٹھائیے اور اس کی بات سن تو لیجئے کم از کم. تو لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے ہاتھ نہیں ہٹائے. کئی دیر گزر گئی, کہا جاتا ہے کئی گھنٹے گزر گئے. آخر تھک ہار کر وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. تب انہوں نے اپنے کان سے ہاتھ ہٹائے اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور آپ نے جواب کیوں نہیں دیا اس کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قدریہ ایسا فرقہ ہے کہ میں ان کی بات سنتا تو ہو سکتا ہے میں قائل ہو جاتا, تو مجھے اپنے آپ کے قائل ہونے کا ڈر ہوا, اس وجہ سے میں نے ہاتھ نہیں ہٹایا اپنے کانوں پر سے, کیونکہ میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے قائل نہ کر لیں. یعنی اتنے وہ لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو کون تھے یہ قدریہ؟ کہ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتا اور اس کے اس بات میں اس حد تک غلو سے کام لیتا کہ انہوں نے انسان سے اس کی قدرت اور اختیار کو سلب کر لیا. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے, بندے کو کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہے, وہ اپنے تمام کاموں میں مجبور محض ہے. بلکہ کچھ کا عقیدہ تو یہ تھا, یہ دعویٰ تھا کہ بندے کا فعل اصل میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. یہ جبریہ کا عقیدہ تھا, یعنی قدریہ کے اپوزٹ میں جو گروہ پیدا ہوا تھا. یعنی تقدیر کے تعلق سے یہ دو گروہ پیدا ہو گئے تھے, ایک جبریہ ایک قدریہ. اور جو قدریہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ اپنے فعل میں آزاد ہے, ان میں تقدیر یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے فعل کا اسی وقت علم ہوتا ہے جب وہ اسے کر گزرتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی مثال کے طور پہ جیسے اب ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, سمجھے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اور میں آپ کو سنا رہی ہوں کچھ. تو نعوذ باللہ قدریہ فرقے کی سوچ کیا ہو گئی تھی کہ یہ جو کام ابھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں تھا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ خود سوچیں کہ کتنی عجیب سوچ تھی اور کتنی باطل سوچ تھی. تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ اسے کرنا گزرے. یہ اسی لیے ان کو اس امت کی مجوسی کہا گیا. یعنی اس امت کی مجوسی قدریاں ہیں. پہلے گروہ نے جو جبریہ تھا اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی تقدیر میں غلو سے کام لیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے فعل پر مجبور کر دیتا ہے اور انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں رہتا. اور دوسرے گروہ نے انسان کی قدرت کے ثبوت میں غلو سے کام لیا اور یہ سوچ اپنائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کا بندے کے فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, انسان مطلق الاختیار ہے اور وہ اپنے فعل کا خود فاعل ہوتا ہے. یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہم خود ہی اس کے فاعل ہیں, ہمارے خود کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. نعوذ باللہ. جبریہ جبر سے ہے, مجبور کر دینا, ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو مجبور کرنا. اور آپ دیکھیں اسی سے جبری طلاق بھی نکلتی ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر جبریہ کو مان لیں تو پھر کیا ہوگا, کیا برائی پیدا ہو سکتی ہے, آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی قدرت, کوئی اختیار, کوئی سلوک ہے ہی نہیں, سب اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور بندے کو کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہے, اور انسان اپنے تمام کاموں میں مجبور محض ہے, تو کیا سوچ پیدا ہوگی؟ آپ بتائیے کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جو جبریہ ہے اس کی سوچ تھی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مطلب بھائی مجھے تو کوئی اختیار حاصل ہی نہیں ہے, جی بالکل, ان کو کوئی بھی جزا اور سزا کا کوئی احساس ہی نہیں رہے گا. وہ تو بولیں گے, اب جیسے آج ہمارے یہاں پر لوگ جواب دیتے ہیں, کتنا آسانی سے جواب دیتے ہیں, جب اگر آپ کہتے ہیں کسی کو کہ بھی نماز پڑھو, نیک کام کی طرف آؤ, جب اللہ توفیق دیں گا آئیں گے, اب اللہ کوئی منظور نہیں ہے تو میں کیا کروں, میں تو بہت چاہتی ہوں کہ میں پڑھوں, میں اچھا بنوں, میں یہ کروں, میں وہ کروں, لیکن اللہ کوئی منظور نہیں ہے, اللہ کی مرضی. کوئی شخص کماتا نہیں ہے تو کیا کرے, اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اتنا ہی رزق لکھا ہے, اللہ ہی نہیں چاہتا, ہے نا, ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. آپ فلا فلا کام کیوں نہیں کرے, کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا, اس لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ نے فلا فلا گناہ کا کام کیوں کیا, کیونکہ اللہ نے چاہا گناہ کیا, لہٰذا ہم سے گناہ ہو گیا, ہماری تھوڑی مرضی تھی. آپ فلا فلا جگہ کیوں نہیں جا رہے, کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہم جائیں, اللہ چاہتا تو ہم چلے جاتے تھے. ایسا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ باقی لوگ بھی جواب دیجئے پلیز, کہ اگر جبریہ والے عقیدے کو مان لیں تو کیا سوچ پیدا ہوتی ہے؟ اور آج کے جو ہمارے مسلمان ہیں, آپ مجھے بتائیے یعنی آپ 90% تو نہیں کہہ سکتے لیکن 50% مسلمانوں کی یہی سوچ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے, ہم تو مجبور محض ہیں, ہم تو بس ایک کٹ پتلی ہیں سمجھے, کیونکہ ہر چیز اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے, تو اللہ ہی کروا رہے, گناہ بھی ہو رہے ہیں تو اللہ ہی کروا رہے ہیں, نعوذ باللہ, جو بھی ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے, کچھ نہیں کر پا رہے ہم تو بھی اللہ ہی کروا رہے, اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کریں. جی بالکل, اچھے اور برے عمل میں بھی فرق نہیں رہے گا, کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا اچھائی اور برائی کا. جی ہاں, غلط کام کر کے اللہ پہ ڈال دیتے ہیں, بالکل صحیح. تو یہ جو جبریہ فرقہ تھا یہ بھی غلط سوچ تھی ان کی, اور جو قدریہ فرقہ تھا وہ بھی غلط تھے. یعنی جبریہ وہ جنہوں نے جہم بن صفان, اس کا بانی تھا اصل میں, جہم بن صفان نامی ایک شخص تھا, اور یہ ایکچولی حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا لیکن بعد میں وہاں سے نکل گیا تھا. تو ان لوگوں نے پھر اس کی اتباع میں جبریہ نام رکھا, کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ بے شک بندہ اپنے کام اور حرکات پر مجبور ہے, اور اس کے جو بھی کام ہیں افعال ہیں وہ خود بخود ہو جاتے ہیں, اور جبریہ یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ بندے اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرتے, ان کے نزدیک فائل حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے, اور بندوں کے افعال جو بھی ہیں ہو رہے ہیں ان سے, ان بندوں کی طرف وہ افعال کرنا یہ درست نہیں ہے, تو ان کا بھی مذہب باطل ہے. اور قدریہ یہ معبد الجوہنی کی اتباع کرتے تھے, یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے تقدیر کے تعلق سے بات کہی تھی اور بگاڑ پیدا کیا تھا, معبد الجوہنی. اور ان کی سوچ کی حقیقت یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے جو افعال اور ان کی فرما برداری یعنی اطاعت اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں داخل ہی نہیں ہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہری مخلوق اور ان کے اوصاف پر تو ثابت کیا مگر باقی چیزوں سے نفی کی. تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ اس کو رد کرتا ہے نہ اس کو چاہتا ہے, لوگ اس کا خود ارادہ کرتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. حقیقت میں انہوں نے ایک اور خالق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت کر دیا, اور ان کو امت مسلمہ کے اس لیے مجوسی کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بے شک وہ اس امت کے مجوسی ہیں, اور ان کو قدریہ نفی کرنے والا کہا جاتا ہے, اور ان کا مذہب بھی باطل ہے. تو جبریہ نے کہا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں, لہٰذا کوئی سزا اور جزا ہی نہیں ہو سکتی. ابھی کل ہی ایک سوال آیا تھا تقدیر کے تعلق سے, کہ جب انسان کل نہیں سوری مطلب جو پچھلے ہفتے سے سوالات آ رہے ہیں اس میں آیا تھا سوال, تو اس میں یہی سوال تھا کہ اچھا جب سزا سوری جب سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں تو پھر سزا کیوں رکھی گئی. تو آپ دیکھیں کہ کیسے انسان بہکتا ہے, آج بھی ایسے لوگ ہیں تقدیر کے تعلق سے سوال کرنے والے تھے. جو جبریہ اور قدریہ تھے انہوں نے تقدیر کے تعلق سے دو انتہاؤں پر کام کیا, غلو سے کام لیا اور راہ سے بھٹک گئے, اور باطل ان کی سوچ تھی. اب اگر آپ قدریہ کی بات کو مانتے ہیں, اور ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب وہ انسان کا فعل ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کیسے ہوئے, کیونکہ دیکھیں جو اہل سنت صحیح عقیدے والے لوگ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بندے کا جو فعل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز کا ہونا ممکن نہیں, اور انسان اختیار بھی رکھتا ہے اور ارادہ بھی رکھتا ہے, اور خود بخود وہ اس فعل میں فرق کر سکتا ہے کہ کچھ کام اس کے ارادے اور اختیار سے ہوئے اور کچھ کام اسے زبردستی کروائے گئے. یہ سوچ یعنی یہ اتنی سوچ تو انسان کے اندر ہے, یہ اتنی عقل ہے انسان کے اندر. تو بس بندوں کے جو افعال ہیں اور ان کا جو کرنے کا ارادہ ہے اختیار ہے وہ اسی سے انجام پاتے ہیں, بندوں کے ارادے سے, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں بھی داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو جب تک کہ وہ کام نہیں ہو سکتے. تو پھر اب جب وہ انسان کا فعل ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کیسے ہوئے؟ تو جواب ہے کہ بندوں کے افعال ان کے ارادے اور قدرت سے صادر ہوتے ہیں, مگر اس ارادے اور قدرت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے قدرت سلب کر لے اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں, اور اگر کوئی شخص کام کرنے پر قادر ہو, اگر وہ کوئی کام کا ارادہ نہ کرے تو پھر وہ فعل اس سے واقع نہیں ہو. جیسے مثال کے طور پر سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے. اب ایک شخص ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں شراب پی لوں, اب اس کے پاس ارادہ بھی اختیار بھی ہے, اب یہ انسان جانتا ہے کہ جب تک وہ چاہے گا نہیں، اس کے دل سے اس کی بات خواہش نہیں پیدا ہوگی، تو جب تک وہ پی نہیں سکے گا. لیکن جب وہ پیے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ مجھے، میں پی تو سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے شراب، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا رب اس کو ناپسند کرتا ہے، یہ حرام ہے. تو اب کیا ہوگا، وہ اپنے ارادے سے ہی اس سے رک جائے گا. تو اس کے پاس ارادے کی آزادی تھی نہیں تھی، آپ بتائیے، تھی اس کے پاس. اور اگر اس کے دل کے اندر کوئی بھی ذرا سی بھی اچھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کا راستہ دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اچھے راستے پر چلائے گا. جو جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر ہی چلاتا ہے. دل، انسان کے دل کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. کسی بھی فعل پر قادر جو بھی شخص کوئی کام کرتا ہے، وہ اس کے ارادے سے ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جس پر زبردستی کی جائے. جیسے اسی لیے جبری طلاق ہمارے یہاں ویلڈ نہیں ہے اسلام میں، جانتے ہوں گے آپ لوگ. جبری طلاق پر امام مالک کو بہت تکلیف دی گئی تھی، سزا دی گئی تھی. کسی نے سن رکھا ہے واقعہ، مدینہ میں امام مالک پر بہت ظلم کیا گیا. ان کو کہا جاتا ہے کہ گدھے پر بٹھایا گیا اور سارے شہر میں ان کو بطور سزا کے گھمایا گیا کہ دیکھو یہ امام مالک، یعنی اس طرح سے ان کو لے جایا گیا. تو امام مالک کہا جاتا ہے کہ خود سواری پر سے اٹھ کر کہتے کہ دیکھو کوئی اگر مجھے نہیں جانتا تو جان لے کہ میں مالک، امام مالک بن انس ہوں، اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یعنی وہ واقع نہیں ہوتی، جو نہیں جانتے وہ جان لے. تو اب جیسے کہ آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر کوئی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، کوئی شوہر کو کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دو، تو وہ شوہر کا ارادہ نہیں تھا اور اس کو زبردستی جان کی دھمکی دے کر طلاق دلانے دی گئی ہے، تو اس طرح سے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کو جبری طلاق کہتے ہیں. تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا امام مالک کے وقت، تو خلیفہ یہ کہتا تھا کہ یہ فتویٰ صادر کرو کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی زبردستی دلائی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن نہیں واقع ہوتی، وہ زبردستی دلائی جا رہی ہے طلاق کو، ٹھیک ہے. تو جو یہ جبریہ لوگ تھے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان کا ہر کام جبریہ ہوتا ہے، زبردستی اس سے کروایا جاتا ہے، انسان چاہے نہ چاہے، اس کا ارادہ ہو نہ ہو. تو اللہ کی طرف سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، جب اللہ ہی کرواتے تو پھر جزا اور سزا کیوں؟ یہی سوچ آج بھی سوال کرتے ہیں نا لوگ. تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی قدرت اور اختیار سے کرتے ہیں، اور جس نے ہم میں اختیار اور قدرت کو پیدا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آئی پھر اچھے سے. اور قدریہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز جو ہے انسان خود ہی کر لیتا ہے، انسان کا ہی پورا ارادہ اور اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوتا انسان کے کام کرنے کا. تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کوئی چیز کا؟ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز آپ کو معلوم ہے پہلے لکھ رکھی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، اس نے پوچھا کیا لکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر چیز جو ہونے والی ہے اس دنیا میں قیامت تک. تو یہ فرقہ تھا جبریہ اور قدریہ. اب تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ وعید، جیسے کہ ہم اہل سنت اللہ تعالیٰ کی وعید کے باب میں مرجیہ ایک فرقہ ہے اور وعیدیہ، جو کہ ایکچولی وعیدیہ قدریہ ہی ہے، کہ درمیان راہ اعتدال پر قائم ہے. مرجیہ کون تھے؟ یہ ارجا سے نکلا ہے، اور جن لوگوں نے صحیح بخاری پڑھی تھی ہمارے ساتھ وہ لوگ جانتے ہوں گے، میرے سامنے بھی بخاری بھی موجود ہے. ہم نے انٹروڈکشن میں ہی پڑھا تھا کہ صحیح بخاری کے لکھنے کا مقصد یہ تھا امام بخاری کے نزدیک کہ فتنوں کی روک تھام، اس زمانے میں جو فرقے ہوئے تھے. امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں ان نظریاتی تحریکات کا بھی جائزہ لیا جو اس دور میں اسلامی معاشرے کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں. اسی لیے معتزلہ اور جہمیہ نے صفات باری کی نفی کی اور ایک بڑے فتنے کو جنم دیا، جبکہ خوارج اور مرجیہ نے ایمان اور کفر کے پیمانے مقرر کر رکھے تھے. اس طرح فقہی جمود کی تباہ کاریاں حد اعتدال سے گزر چکی تھی. ان کے علاوہ شیعہ اور روافض نے نظریہ خلافت و حکومت کے متعلق بہت سارا انتشار پھیلا رکھا تھا. امام بخاری نے ان تمام نظریات اور تحریکات کو سامنے رکھ کر بہت سارے فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اپنی جامع صحیح البخاری کے ذریعے سے. تو یہ جو فتنہ ارجا تھا، مطلب بے عملی. ارجا، رجا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ امید کو کہتے ہیں نا. تو یہ جو فتنہ ارجا کے نام سے بات تھی، جس کو ابھی ہم یہاں مرجیا فرقہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ارجا سے نکلا، یہ رجا سے نکلا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو کچھ لوگ ایمان کی موجودگی میں عمل کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک ایمان لانے کے بعد عمل کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ تو امام بخاری نے اس کے لیے پھر کون سا باب قائم کیا، کون سی کتاب لکھی؟ کتاب الایمان۔ اور اس میں انہوں نے ہر عملی پہلو کو اجاگر کیا کہ دیکھا یہ ایمان دراصل عمل کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے پھر مختلف احادیث کو جو اعمال کی صورت میں تھی اس کو پیش کیا وہاں پر، جیسے جہاد کرنا ایمان کا حصہ ہے، زکاۃ دینا اسلام کا حصہ ہے، رسول اکرم سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، نماز پڑھنا عین ایمان ہے، اور کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے وہ معمولی سی بدعملی کی وجہ سے بھی مسلمان کو کافر قرار دے رہے تھے، جس میں ایک تو خوارج شامل ہے اور وعیدیہ شامل ہیں۔ یعنی ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ اچھا آپ نے ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا، بس اب آپ کتنے بھی گناہ کر لو، کچھ بھی کر لو، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، جنت تو پکی ہے آپ کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یعنی کتنے امید میں مبتلا ہو گئے تھے لوگ، کیسی امید تھی ان کی کہ ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اب پکے جنتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ شراب پینے والا ایک مسلمان اور ایک تہجد گزار مسلمان دونوں برابر ہیں۔ ایک انسان کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لے شرک کے علاوہ، وہ جنت ہی میں جائے گا۔ یعنی ایمان کے ساتھ وہ کہتے تھے کوئی بھی برا عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ آئی بات سمجھ میں مرجیا؟ اچھا، آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا بھی کچھ حد تک عقیدہ کیا پایا جاتا ہے، حالانکہ وہ مرجیا فرقے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن لا علمی میں ہی صحیح وہ کس فرقے کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا سوچ ہے آج مسلمانوں کی، بتائیے؟ جی ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں نا، یہ جملہ کتنا سنتے ہیں نا، ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، بس محمد کا دامن تھام لیں گے اور بس سیدھا گزر جائیں گے۔ تو یہ بیجا کی امیدیں ہیں کہ نہیں، آپ بتائیے؟ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم کیوں مخاطب کرتے کہ اے رسول کی پھوپھی صفیہ اور اے رسول کی بیٹی فاطمہ، تمہیں جو مانگنا ہو مجھ سے یہاں مانگ لو، وہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ جب رسول اللہ نہیں کام آ سکتے تو کوئی اور کیسے ولی بزرگ پیر کیسے کام آئیں گے بھلا؟ تو آج بھی مرجیا فرقے کو ہمارے آج کے مسلمان بھلے ہی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ان کی سوچ آج بھی باقی ہے کہ نہیں باقی، آپ بتائیے؟ اور اسی بنا پر بہت سارے لوگ سب کچھ چھوڑے بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے اور برائی میں ملوث ہیں آرام سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ ہے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، ہم تو بخشے بخشائے، ہم کو تو ہر حال میں جنت ملنا ہی ملنا ہے۔ جی تو ابھی بھی یہ سوچ باقی ہے آج کے ہمارے دور میں۔ اب اس کے مقابل میں کون سا فرقہ پیدا ہوا کہ جو معمولی سی بدعملی کی وجہ سے بھی کسی مسلمان کو کافر قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ بس کافر ہو گیا، ان کی جان اور مال ہمارے لیے مباح ہے، اس کا قتل کرنا بھی ہمارے لیے مباح ہے۔ یہ خوارج تھے اور وعیدیہ کے نام سے بھی یہ فرقہ تھا۔ تو اس زمانے میں یہ فتنہ بڑے عروج پر تھا، اسپیشلی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعید دی ہے بس وہ وعید قائم ہو کر رہے گی، معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ تو مرجی ارجا سے اس میں فائل ہے، اس کے معنی ہے اس نے مؤخر کیا، ڈیلے کیا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ قالوا ارجہ واخاہ، سورہ اعراف، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے۔ اور اس میں دوسری قرات ہے ارجہ ہو، یعنی اسے اور اس کے معاملے کو مؤخر کر۔ تو ان کو مرجیہ کے نام سے موسم کرنے کی وجہ ہے کہ اگر یہ رجا بمانی امید سے ماخوذ ہو کہ وہ رجا اور امید کے دلائل کو وعید کے دلائل پر ترجیح دیتے ہیں، اور اگر یہ ارجا مانی تاخیر سے ماخوذ ہو تو اس کے لیے وہ اعمال کو حقیقت ایمان سے مؤخر بتلاتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک عمل حقیقت ایمان سے خارج ہے، یعنی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو، کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان صرف دل سے اقرار کا نام ہے۔ یاد رکھیے، ایمان صرف دل سے اقرار کا نام ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک ایک زانی، ایک چور، ایک شرابی، ایک ڈاکو اور ایک کبیرہ گناہ کرنے والا شخص یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور نہ وقتی طور پر. کیوں؟ کیونکہ وہ کامل الایمان ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتے کہ ایمان کی موجودگی میں کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، بس وہ کفر تک نہ پہنچے. دیکھنے اب کیسی عجیب سوچ ہے. یہ تھے مرجیاں. اب اس کے برعکس ایک اور فرقہ نکلا، وعیدیہ، جو کہ معتزلہ اور خوارج کا فرقہ تھا. ان کے نزدیک کسی بھی گناہ کا مرتکب انسان اگر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. وہ کہتے کہ چور بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے اور شرابی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. تو یہ دونوں گروہ، یعنی وعیدیہ ہو، معتزلہ ہو یا خوارج ہو، ان کا کہنا ہے، یعنی وہ متفق ہیں اس بات پر کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اس سے کبھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکے گا. ان کے نزدیک ایک بار شراب پینے والا 1000 سال تک بت پرستی کرنے والے کے برابر ہے. یہ دونوں ابدی جہنمی ہیں مگر نام میں مختلف ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیا سوچتی ہیں ان کی؟ آپ بتائیے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. آپ بتائیں اگر یہ وعیدیہ یعنی خوارج کی بات مان لیں، یہ خوارج کے فرقہ جو ان کی سوچ ہے اس کو اپنا لیں، تو کیا چیز، کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان اگر ایک بھی گناہ کر لے تو وہ جہنمی ہے؟ جی بالکل، انسان نا امید ہو جائے گا پھر تو. اور آپ دیکھیں کہ انسان تو انسان ہے نا، وہ تو بھلکڑ ہے انسان. یعنی ابھی کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ اب میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اس غلطی سرزد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو کہتے ہیں کہ لا تقنط من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے پاس سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. جی آگے، نیک عمل سے رک جائے گا انسان، نا امید ہو جائے گا، مایوسی میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر کفر کی طرف جائے گا. تو یہ وعیدیت ہے، یعنی جو وعید کو ایگزیکٹ صحیح سمجھتے تھے، یعنی ایسی وعید، یعنی وہ وعید کو سمجھتے تھے کہ بس اب یہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں جہنم ملے گی. اسی میں معتزلہ اور خوارج بھی تھے. اب جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے تو وہ کہتے کہ ہم نہ تو خوارج اور معتزلہ کی طرح وعید کو غلبہ دیتے ہیں اور نہ مرجیہ کی طرح ایسا وعدہ کرتے کہ بس جنت ہی جنت تمہارے، چاہے کچھ بھی گناہ کر لو. کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب عذاب کا مستحق ہے، جو وعیدیہ ہیں اسے عذاب دیا جا سکتا ہے مگر وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. تو ہم جو اہل سنت کی سوچ ہے وہ کیا ہے کہ کسی انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے لیکن اس گناہ پر اگر وہ توبہ کر لے، یا اگر اس کو توبہ کی مہلت نہ بھی مل سکی تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر انحصار ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، چاہے تو اس کو سزا دے، لیکن سزا دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو آخر کار جنت میں ڈال دے گا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، دونوں کے درمیان اعتدال والا عقیدہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر اڑے نہیں رہتے بلکہ پلٹ آتے ہیں. یاد آ رہی ہے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت کہ وہ اس پر پلٹتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ پلٹ آتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہی صحیح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن بس یہ کہ وہ اپنی غلطی پر اڑا نہ رہے. تو وعیدیہ اور مرجیہ کے درمیان اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے ہر فریق جو اب دیکھیں وہ بھی قرآن اور سنت سے ہی دلیل لیتے ہیں. یہ جو مرجیہ ہے اور وعیدیہ ہے، مرجیہ قرآن کی ان آیتوں سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لہٰذا جو چاہو کر لو، کوئی خطرہ نہیں ہے، تم پکے جنتی ہو. وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امید دلائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب معافی کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی معاف کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اس میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، غلو سے کام لیتے ہیں اور اسی ایک جانب جھک جاتے ہیں. دوسری طرف جو وعیدیہ ہے وہ کہتے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزا کی بات کی کہ فلاں فلاں وہ یعنی یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں یا اس طرح سے ایسی جو بھی سزاؤں کا ذکر ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرما دیا تو وہ گناہ کرنے والا بس ہمیشہ اسی سزا میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، وہ نکل نہیں پائے گا وہاں سے. تو دونوں نے کیا کیا، افراط و تفریط سے کام لیا، غلو اختیار کیا اور دونوں بہک گئے اور بھٹک گئے. نس انہوں نے قرآن سے لی ہے، آپ دیکھیں دلیل قرآن سے لی ہے لیکن غلط طریقے سے لی، اس میں کجی اور تیڑ ہے اس میں. تو انہوں نے نصوص، اصل نصوص کو فراموش کر دیا، ایک جانب سے نصوص کو دیکھا تو ان کے توازن میں بگاڑ پیدا ہو گیا. لیکن اہل سنت نے کیا کیا کہ دونوں نصوص کو، یعنی نصوص کو دیکھا اور دونوں چیزوں کو دیکھا، وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم کا حقدار تو ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو دونوں دلیلوں پر عمل کیا اہل سنت نے، الحمدللہ. تو امید ہے کہ یہ جبریہ، قدریہ، مرجیہ، وعیدیہ، اور وعیدیہ میں خوارج اور معتزلہ دونوں شامل ہیں، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کیا سمجھے پھر آپ اور کیا کریں گے؟ اب ہمارا پیج نمبر 347 تک کمپلیٹ ہوا ہے. ہم اگلی دفعہ چوتھا اصل ایمان اور دین کے اسماء پڑھیں گے انشاءاللہ اسی پیج سے. جی بتائیے، آپ لوگ کچھ بولنا چاہتے ہو تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے پھر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.